أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. سلطنت عمان اور مسقط کی سرزمین پر آپ حضرات سے اجتماعی طور پہ جلسہ عام کی صورت میں دوسری ملاقات ہے. اتنی کثیر تعداد میں جمع ہونا الحمدللہ تعالی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے فضل سے ایمان آپ کے سینوں میں زندہ ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ زندہ ایمان کو سلامت رکھا جائے. اشارات جامع مسجد روئی میں جس موضوع پر میں نے خطاب کیا, آج کی گفتگو میں اسی موضوع کے تسلسل میں آگے کرنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی سورہ آراف سے ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے بڑے ایمان افروز انداز کے ساتھ اور جامع معنی اور ہم آہنگ طریقے سے ایمان بالرسالت کے تقاضوں کا ذکر فرمایا ہے. رات کے خطاب کا موضوع یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی نبوت و رسالت کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق کی پختگی, یہ ایمان کی بنیاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور آپ کی نبوت و رسالت, یہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے. میں نے رات کی گفتگو یہاں آ کر ختم کی تھی کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. وہ نسبت رسالت سے ہمارا ایمان ہے اور اسی کی پختگی سے ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے. اور آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ اس نسبت کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے اور صحیح رکھنے کے لیے دو تقاضے ہیں, ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلاصہ تھا رات کی بری گفتگو کا. اب میں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسی نقطے سے اپنی بات کو آگے شروع کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یہ سورہ آراف میں بیان آیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں, ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان کو, جن کے معجزات کو, جن کے خصائص کو, کمالات کو تورات میں بھی بیان کیا گیا ہے اور انجیل میں بھی, اور وہ تمام کتابیں جو پہلے نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوئی, یہ لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ان پہلی اتری ہوئی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. دوسروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پیدا ہونے اور آ جانے کے بعد کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا, کوئی پیدا ہو جائے, بڑے کام کرتا ہے, اپنا فریضہ بجا لاتا ہے, دنیا میں بڑے کمالات کا ظہور ہوتا ہے اس سے, تو پھر کتابوں میں ذکر اس کے بعد آتا ہے. مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بنا لائے تھے کہ آپ کا ذکر پہلے اتارا گیا تھا. پہلی کتابیں آپ کے ذکر سے معمول تھیں. اس لیے پہلے نبیوں کی تمام امتیں اتنے عالی شان اور عالی مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا انتظار کیا کرتی تھی, اور ہر کوئی خواہش کیا کرتا تھا کہ کاش اللہ کا وہ محبوب رسول ہمارے زمانے میں آ جائے, ہم ان کی زیارت کر لیں, ہم ان کے امتی بن جائیں. اس لیے وہ جو یہود تھے ان کا اصل علاقہ تو مصر تھا, فلسطین تھا, بیت المقدس یروشلم تھا, ملک کنعان اصل علاقہ تو ان کا وہ تھا. تو آپ نے کبھی سوچا کہ وہ مدینہ میں کیسے پہنچ گئے؟ کئی ہزار میل کی مسافت ہے, کہاں مصر اور بیت المقدس اور کہاں مدینہ, کہیے بات, ہزار ہاں میل کی مسافت ہے. یہاں آ کے وہ قبائل آباد ہو گئے تھے, ان کی نسلیں آباد ہو گئی, کیسے پہنچی؟ یہ جو قرآن مجید نے کہا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور تورات اتری, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انجیل اتری, اس طرح دیگر صحائف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا, آپ کی ولادت کا, آپ کی ہجرت کا, آپ کے حالات کا ذکر تھا. تو مدینہ شہر کا بھی ذکر تھا کہ کھجوروں والا ایک شہر ہوگا, اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے وہاں مقیم ہوں. لہذا یہ یہودی قبیلے اور نسلیں اپنے نبیوں سے, رسولوں سے حضور علیہ السلام کا ذکر پاک سن سن کر اور اپنی آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ مبارکہ پڑھ پڑھ کر ایسے متوالے ہو گئے تھے, ایسے عاشق ہو گئے تھے کہ وہ شدت اور بیتابی سے آقا کی آمد کا انتظار کرتے, اور اس انتظار میں اپنا وطن بھی انہوں نے چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا, اور سفر طے کرتے کرتے اس شہر مدینہ کی تلاش میں اس بستی میں آ کے آباد ہوئے. ان کو پہچان معلوم تھی, تحقیق معلوم تھی کہ یہ وہ بستی ہے کہ جب بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے ہجرت فرما کے اس شہر میں آ کے بسیرا کریں گے. اب انہیں تسلی ہو گئی کہ چلو معلوم نہیں آتے وہ کس زمانے میں ہیں, مگر آئیں گے تو اسی شہر میں نا, تو اسی شہر میں آباد ہو گئے. اس لیے قرآن مجید نے ذکر کیا کہ یہ وہ اتنی بلند مرتبہ ہستی ہیں کہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں تورات اور انجیلوں میں بھی امتیں پڑھتی چلی آ رہی ہیں. بعد میں وہ منکر ہو گئے, اور وہ منکر ہوئے حسد کی بنا پر. ان کا خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہی نسل اور قبیلے یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں, بنی اسماعیل میں سے تھے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو بس اس وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور حسد کی بنا پر انکار کر بیٹھے. لیکن بنیادی چیز جو میں نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام کا ذکر پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں میں ہوتا. پھر فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو بوجھ انسانیت کے کندھوں پر تھے اور جن ظلم اور ناانصافی کے بوجھوں کے تلے اور سخت رسموں کے بوجھوں کے تلے انسان دبے جا رہے تھے، اور جن ناروا غلامیوں کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ انسانیت کو ان بوجھوں سے نجات دلاتا ہے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی عطا کرتا ہے. یہ سارا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا فالذین آمنوا به، وہ حصہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. تو قرآن مجید نے فلاح کے لیے، حقیقی کامیابی اور کامرانی کے لیے چار شرطوں کا ذکر فرمایا. یہ جو تعلق در رسول کی درستگی ہے اور نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ہے، اس کا انحصار چار تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے. کتنے؟ یہ چار شرائط ہیں، چار تقاضے. ایمان ان کا صحیح ہے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں گے. یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ان کا مقبول ہے جو ان چار تقاضوں کو پورا کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران وہی مومن ہیں جو ان چار تقاضوں کو پورا کریں. اگر ان چار تقاضوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی رہ گئی، نقص رہ گیا، تو گویا ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تعلق یا کمزور پڑ گیا یا کٹ گیا. تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور نفس مضمون اور مغز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں، کوئی مسلمان ہے ایسا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے نسبت مضبوط ہو جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایمان برسالت کے تقاضے پورے کر لوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ساتھ تعلق، ایمانی تعلق قائم اور دائم ہو جائے اور صحت کے ساتھ قائم رہے. تو آئیے آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ چار تقاضے کس طرح پورے ہوتے ہیں اور یہ تقاضے کیا ہے. رات میں نے جو بات کی تھی کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو اس کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو جا بجا پڑھیں اور غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں قرآن میں، اور ایمان کے مرکز و محور کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو بلا اختلاف ہر جگہ ایک ہی آواز آئے گی کہ لوگوں، ایمان کا مرکز و محور تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی رسالت و نبوت ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محور کہتے کسے، مرکز و محور. ایک مثال دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سو کا تعلق دیہاتوں سے ہوگا، بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوگا. پہلے وقتوں میں دیہاتوں کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی، عورتیں گھروں میں چکی پیستی تھی. اب بھی بازاروں پر پیستی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا ہے. تو چکی میں پتھر کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا، آپ اگر ذہن میں لائیں تو جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے، میں نے تو بڑا مدت گزر گئی بچپن میں دیکھی تھی چکی، اس کے بعد نہیں، مگر ایسا تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ نیچے والے پارٹ کے اوپر ایک کلی سی ہوتی ہے اور دوسرے اوپر والے پارٹ کے درمیان سوراخ ہوتا ہے. وہ کلی اس سوراخ میں ڈالتے ہیں اور پھر پکڑ کے اوپر والے پارٹ کو ایسے ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر دانے گندم کے پستے ہیں اور آٹا بنتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے. وہ جو کلی ہے جس کے اوپر والا پارٹ گھومتا ہے، اس کو مرکز و محور کہتے ہیں، اسے مرکز و محور کہتے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کلی موجود ہے، پارٹ اس کے اوپر ہے، آپ چلا رہے ہیں تو آٹا پس جائے گا نا، کھانے کے قابل ہو جائے گا. اب آپ یوں کریں کہ اس کلی کو توڑ دیں، کلی کو درمیان سے ہٹا دیں اور پھر اوپر والے پارٹ کو رکھ کر دانے کو پیسنا چاہیں، گندم پیسے گی؟ نہیں. کیا ہوگا؟ دانے منتشر ہو جائیں، دانے
منتشر ہو جائیں گے, گندم نہیں پسے گی, آٹا بھی نہیں ملے گا, دانے بھی منتشر ہو جائیں گے اور پاٹ بھی جدا ہو جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ مرکز و محور قائم ہو تو مقصود حاصل ہو جاتا ہے, اور مرکز و محور قائم نہ رہے تو دانے منتشر ہو جاتے ہیں. یہی حال اس امت مسلمہ کا ہے. امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز و محور ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, رسالت و نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس مرکز اور محور پر ہمارے ایمان کی چکی نے پسنا تھا, اس سے ہمیں ایمان کی خوراک ملنی تھی, آٹا پسنا تھا اور مقصود حاصل ہونا تھا. جب سے ہم نے اپنا مرکز و محور بھلا دیا اور مرکز و محور درمیان سے ہٹا دیا, چکی تو چل رہی ہے مگر امت کے دانے منتشر ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ امت کے دانے منتشر ہو رہے ہیں, یہ مقصود تب حاصل ہوتا اگر محور برقرار ہوتا. ہم اپنے محور کو بھول گئے, اپنے محور کو کچھ تو ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو دین کی راہ سے بھی ہٹ گئے, جو دین کی راہ سے بھی ہٹ گئے. تو جنہوں نے راستہ ہی چھوڑ دیا دین کا, ان کو اپنے ایمان کے مرکز و محور سے کیا غرض ہے؟ جو ایمان کی راہ سے ہی ہٹ رہے ہیں, مغربی فکر, کافرانہ مغربی ثقافت, ان کی یلغار, مادیت, نفسانیت, حرص, ہوا, لالچ, یہ ساری چیزیں مل کر آج ہمارے ایمان کی شمعوں کو بجھا رہی ہیں. ایمان کی راہ سے ہم ہٹ رہے ہیں. ہم نے اپنا مقصود, اپنا قبلہ, کعبہ, منزل اللہ اور اللہ کے رسول کے در کے سوا کسی اور شے کو بنا لیا. تو وہ لوگ جو اصلاً ایمان کی راہ سے ہی ہٹ گئے, ان کا تو معاملہ ہی اور ہو گیا. اور وہ لوگ جو ایمان کی راہ پر ہیں, دین کی راہ پر ہیں, جو مذہب کی راہ پر چل رہے ہیں, دین کی راہ پر, ان میں بھی ہم میں سے بہت وہ لوگ ہیں جو ہیں تو دین کی راہ پر مگر اپنے مرکز و محور کو بھول رہے ہیں. اس کی پہچان ذہنوں میں نہیں رہی, اس کی اہمیت ذہنوں میں نہیں رہی. نتیجتاً امت محمدی کے افراد دانوں کی طرح منتشر ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے اس امت میں وحدت اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے, اور امت محمدی کے منتشر دانوں کو پھر سے مجتمع کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مرکز و محور کو پہچانیں, یہ سمجھیں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جو پوری امت مسلمہ کو یکجا کر سکتا ہے, جو پوری امت مسلمہ کے دانوں کو تسبیح کی طرح پرو کر ایک رکھ سکتا ہے, جو ہمارے اندر یگانگت پیدا کر سکتا ہے. تو یاد رکھ لیں, وہ ایک مرکزی نقطہ جس کے ساتھ سارے نقطے سے مٹاتے ہیں, وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ. اس سے ہماری محبت جتنی مضبوط ہوگی, ہماری نسبت جتنی مضبوط ہوگی, ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا, ہماری قربت جتنی مضبوط ہوگی, امت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور ہماری نسبت, تعلق اور قربت اس مرکز سے جتنی کمزور پڑتی چلی جائے گی, ہمارا ایمان, ہماری مسلمانی اور امت اسی طرح مردہ ہوتی چلی جائے گی. قرآن مجید نے بار بار اس مرکز و محور کی پہچان کرنے اور کرانے پر زور دیا ہے. ارشاد فرمایا ایک مقام پر, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی راہ کی طرف, دعوت دیجئے لوگوں کو, بلائیے کدھر, بولیے اپنے رب کی راہ کی طرف. یوں نہیں فرمایا کہ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلائیے, بات یوں بھی تو ہو سکتی تھی یا نہیں, بولیے نا. اگر یہ فرمان ہوتا کہ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلائیں تو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں. اگر فرمان یوں ہوتا لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں, کوئی کمزوری نہیں تھی بات میں. اگر فرمان ہوتا لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلائیں, 100 طریقے تھے بات سمجھ میں آ جاتی, مگر اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلائیں, نہیں, بلکہ فرمایا ادعو الى سبیل ربک، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں، بات رب کی ہی کرنی تھی چونکہ مقصود رب ہے، مقصود رب ہے، منزل اللہ کی بارگاہ کی رسائی ہے، مقصود وہی ہے، منزل وہی ہے، نصب العین وہی ہے، پہنچنا اس بارگاہ تک تھا، بلانا تو ادھر ہی تھا مگر یوں کر کے بلایا کہ اپنے رب کی طرف بلائیں تاکہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ رب ہے تو سب کا، مگر یوں کر کے بلایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں تاکہ لوگ رب کی طرف جائیں اور آپ سے اے میرے محبوب بے خبر نہ ہو جائیں، لوگ مجھ سے ملیں مگر آپ سے بیگانہ نہ ہو جائیں، لوگ میرے بندے بنیں مگر آپ کی غلامی کے منکر نہ بن جائیں، لوگ مجھے پہچانیں مگر آپ کی پہچان بھول نہ جائیں، لوگ میرے قریب آئیں مگر آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا ہے حبیب لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا تاکہ لوگ مجھے رب جانے تو تب ہی رب مصطفیٰ سمجھ کر جانے، رب محمد جانے، جو میرے قریب آئے، تیری راہ سے آئے، جو میری منزل تک پہنچے، تیرے دروازے سے پہنچے، جو میری بندگی تک پہنچے، تیری غلامی کے ذریعے سے پہنچے، جو میرا بندہ بنے وہ تیرا غلام بنے، جو میرے قریب ہو وہ تیری بارگاہ کے ذریعے سے آئے۔ اب یہاں وہی تصور ایمان کے مرکز و محور کا سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اس رسول پر ایمان لائیں، وعزرو ہو جو اس رسول کی تعظیم کریں، ونصرو ہو جو اس رسول کی مدد کریں یعنی اس رسول کے دین کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ جو اس رسول کے ساتھ اترے ہوئے نور کی پیروی کریں۔ تو ساری کی ساری بات کا مرکز ہر جگہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو چار تقاضے بیان کر دیے، ایمان، اور ایمان سے مراد محبت ہے، تعزیر، اور تعزیر سے مراد تعظیم ہے، نصرت، نصرت سے مراد حضور کے دین کی، اسلام کی مدد کرنا ہے، اتباع، اس سے مراد کامل درجے کی پیروی ہے، نسبت ہر شے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ فالذین آمنوا بہ جو اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروہ جو اس کی تعظیم کریں، ونصروہ جو اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ جو اس کے ساتھ اترے ہوئے نور کی پیروی کریں، اولئک هم المفلحون۔ بس اللہ پاک نے سند جاری کر دی ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، کامیابی اور کامرانی فقط انہی کو ہوگی جنہوں نے اپنے ایمان کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا، تعظیم و تکریم کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا، نصرت کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا، اور اتباع کا مرکز بھی اس رسول کو بنا لیا۔ سارے رشتے ہر سمت سے توڑ لو، ہر طرف سے سب رشتے توڑ دو، اور سارے رشتے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قائم کر لو۔ جب تمہارے سارے رشتے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات سے قائم ہو جائیں گے تو سمجھو کہ تمہارا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتے قائم ہو جاتے ہیں تو رسول پھر امت کا رشتہ اللہ سے قائم کروا دیتا ہے، چونکہ اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے رشتے جوڑے جائیں۔ ایمان کا رشتہ رسول سے، محبت کا رشتہ رسول سے، ادب و تعظیم کا رشتہ رسول سے، مدد و نصرت کا رشتہ رسول سے، اطاعت و اتباع کا رشتہ رسول سے۔ ارے مومنو، تمہارے جتنے رشتے، ناطے، تعلق اور نسبتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری جب رسول کی ذات سے جڑ جائیں گی تو تم پھر اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ اور اگر سارے رشتوں کا مرکز و محور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک نہیں بنے گی، تمہارا تعلق بندگی اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکے گا۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا بنیادی نچوڑ ہے۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ ایمان، چار چیزیں بیان ہوئی، ایمان حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب حضور پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہ حکم بھی ایمان والوں کو ہے، حکم بھی کن کو ہے؟ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو اس رسول پر ایمان لائیں۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و بلدہ و الناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سے وہ اپنے والد, اپنی اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. ایمان والا وہی ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے محبوب جانے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, جب تک کوئی شخص اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت میری ذات سے نہ کرے اس وقت تک وہ مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا. تو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا ایک کرائیٹیرین دے دیا, ایمان کا ایک کرائیٹیرین, ایک معیار, ایک پہچان ایمان کی ہمیں عطا کر دی. اور وہ کیا؟ ایمان کا معیار یہ دے دیا کہ لوگوں, جو محبت تمہیں اپنی اولاد سے ہے دلوں میں جھانکو, اگر میری محبت اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے, میری محبت ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے, میری محبت تمام رشتہ داروں کی محبت سے بڑھ کر ہے, مال و دولت کی محبت سے بڑھ کر ہے, دنیا کی محبت سے بڑھ کر ہے, حتیٰ کہ ساری محبت انسان کی جا کر اس کی جان کی محبت میں سمٹ جاتی ہے. سمٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر محبت کا ایک درجہ ہے, پھر اس سے آگے وہ رہ جاتی, پھر ایک محبت اور آگے بڑھ جاتی, پھر ایک مقام کی وہ رہ جاتی, اس سے آگے اور محبت بڑھ جاتی. ساری محبتوں کے سفر جان کی محبت پہ جا کے ختم ہو جاتے. انسان جتنی تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے جان کے لیے اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ آپ یہاں آئے ہیں دور دراز وطن چھوڑ کے سفر کرتے, مصیبتیں جھیلتے, مزدوریاں کرتے ہیں, کیا یا جان کے لیے یا اولاد کے لیے؟ کوئی تیسری شے تو نہیں ہے, بولیے نا. جان کے لیے اور اولاد کے لیے. تو گویا دنیا کے اندر محبتوں کا منتہا یہ ہے, محبتوں کا کمال اپنی جان اور اپنی آل اولاد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں, دنیا میں تمہاری محبتیں جس نقطے پر جا کر رک جاتی وہ جان اور اولاد کی محبت ہے. اپنے گریبانوں میں جھانکو, اگر محمد مصطفیٰ کی محبت جان اور اولاد سے بھی بڑھ جائے تو سمجھو تمہارے اندر ایمان آ گیا. اگر جان اور اولاد کی محبت میری محبت سے بڑھ جائے تو سمجھو ابھی ایمان نہیں ملا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا, حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف, نام سنا ہے آپ نے؟ اس مشکات شریف کی جو کتاب ہے اس کا آخری باب ہے باب ثواب ہذہ الامہ, اس امت کے ثواب کے بیان میں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے, فرمایا میرے صحابیوں بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہے تمہارے نزدیک, تمہیں جن کے ایمان پر بڑا تعجب ہے اور جن کا ایمان اتنا بلند ہے کہ حیرت والا ہے, تعجب والا ہے, بولو وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے سوچا کہ عجیب ایمان تو انبیاء کا ہی ہو سکتا ہے, بڑا اونچا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء جو ہیں الانبیاء عجب ایمان, وہ ایمان میں وہی ان کا ایمان عجیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ان پر ہر وقت اللہ کی وحی اترتی ہے, خود ان پر اللہ کی وحی اترتی, اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ تو انبیاء کا ایمان عجیب نہیں ہے, وہ تو وحی کے محبت ہیں. بولو عجیب ایمان کن کا ہے؟ پھر صحابہ کرام بولے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر عجیب ایمان ملائکہ کا ہے, فرشتوں کا. ملائکہ الملائکہ ہم عجب ایمان. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ وہ مالا اعلیٰ میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے, تو اس بستی مالا اعلیٰ کی بستی میں رہنے والے فرشتے وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ ان کا ایمان بھی عجیب نہیں.